الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله صدق الله العظيم میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں بقرہ عید کا مبارک موقع عطا فرمایا اس سے پہلے کے مبارک ایام عطا فرمائے اور بقرہ عید کے موقع پر اپنے بہت سے بندوں اور بندیوں کو قربانی کی توفیق عطا فرمائی اس قربانی کے عمل میں بھی بندے اور بندیاں دل کھول کے حصہ لیتے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں مال خرچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بندہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں قربانی کے نذرانے پیش کرتا ہے اور کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب جس زمانے میں جس وقت جو حکم آئے تو اس کے سامنے انسان اپنا سر جھکا لے اور خوشی خوشی اللہ کے حکم کی تعمیل کرے کیونکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے کائنات کو بنایا ہے اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں انسان چاہے یا نہ چاہے کائنات کے اندر ذرہ ذرہ پتہ پتہ ایک ایک بون اللہ ہی کے حکم سے چل رہا ہے بندہ اگر اللہ کی مان کر چلتا ہے تو اپنے ہی لیے کامیابی بناتا ہے اور اگر اللہ کے حکم کو توڑتا ہے اللہ کے حکم سے روگردانی کرتا ہے اپنے ہی لیے نقصان کرتا ہے قرآن کریم اللہ تعالی نے بڑے مختصر ہے لفظوں میں ایک اصول بیان فرما دیا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها جو کوئی نیک کام کر رہا ہے وہ اپنے ہی لیے کر رہا ہے جو کوئی برائی کر رہا ہے وہ اپنا ہی برا کر رہا ہے نیکی کا موقع آتا ہے بہت سے حضرات بڑھ چڑھ کے نیکی میں حصہ لیتے ہیں تو یہ اپنا ہی بھلا کر رہے ہیں اپنی ہی نیکیاں بڑھا رہے ہیں اپنے ذخیرے جمع کر رہے ہیں اور بہت سے وہ بھی ہیں جو ہیلے بہانے کر کے نیکی سے جی چراتے ہیں بہانے بنا کر خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہم تو بچ گئے ہیلے بہانے کرنے والا دنیا میں تو بچ جاتا ہے اللہ کے حکم سے روگردانی کر جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنا ہی خسارہ کر رہا ہے اپنا ہی نقصان کر رہا ہے قربانی کے موقع پر اگر کسی نے قربانی کا نذرانہ پیش کیا تو اس نے اپنے ہی لیے آخرت کا ذخیرہ بڑھایا اور اگر کسی نے بہانے بازی کر کے حیل و حجت کر کے پھیرا پھیری کر کے قربانی سے جان چھوڑا لی اور اپنے تئیں بڑا خوش ہے کہ میں بچ گیا حالانکہ ہزاروں روپے دنیا کے اندر دنیا کے کاموں میں لٹاتا ہے لیکن اگر قربانی کے موقع پر بہانے بازی کر کے قربانی سے بچ گیا تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا ہر انسان جو بھی کر رہا ہے وہ اپنا ہی بھلا یا برا کر رہا ہے یہ تو انسان سمجھتا ہے کہ دنیا والوں کو میں نے مطمئن کر دیا لیکن وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اللہ کے پیغمبروں کی شان کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے محبوب بندے اونچے درجے والے بندے ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بندہ بنا کر بھیجا دوسری طرف شیطان ہے ابلیس ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا دو راستے ہمارے لیے متعین فرما دیے ایک اپنے دوست کا ایک اپنے دشمن کا اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی تخلیق جب مکمل ہو گئی روح پھونک دی گئی تو فرشتوں کو حکم ہوا سب کے سب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سر بسجود ہو جائیں سب کے سب حکم کی تعمیل میں سجدے میں گرے ابلیس ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتا رہا اکڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں تو ان سے بہتر ہوں ان سے بڑھ کر ہوں میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے بنے ہیں آگ مٹی سے بہتر اور برتر ہے لہذا اعلیٰ ادنا کو سجدہ کیسے کرے انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تو دو راستے یہاں سے متعین ہو گئے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, جنت میں بھیج دیا اور بتا دیا کہ آپ اس درخت کے پھل کو استعمال نہیں کریں گے, باقی جنت میں جہاں دل چاہے گھومیں پھریں, کھائیں پئیں, مزے کریں. لیکن شیطان نے چونکہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے مردود ہوا تھا, راندہ درگاہ ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ہٹ درمی کے بعد اسے فرما دیا تھا, اخرج منہا فإنک رجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. تو میری اس جنت سے نکل جا کیونکہ تو پھٹکارا جا چکا ہے اور تجھ پر میری پھٹکار قیامت تک برستی رہے گی, تو میری رحمت سے دور رہے گا. تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا, اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوا, دھتکارا گیا, پھٹکار برسی. تو دل میں اس کے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی, ان حضرات کے پاس آتا اور کہتا کہ ان کو بہکانے لگا کہ اگر تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو میرا مشورے پر عمل کرو اور اپنی بات کی یقین دہانی کے لیے وقاص زما ہوما, ان دونوں کے سامنے قسمیں کھانے لگا, انی لکما لمن الناصحین, کہ میں تمہارے لیے نصیحت کی ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر اس پھل کو آپ لوگ کھائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ پھر جنت میں رہتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھول ہو گئی, فنسیہ ولم نجد لہ عزما, ان سے وہ بات بھول گئی جو ان کو کہی گئی تھی کہ آپ یہ درخت کا پھل مت کھانا, بھول گئے اور ہم نے ان کے اندر اس کام کو کرنے کا کوئی عزم اور ارادہ نہیں پایا, بلا ارادہ غیر اختیاری طور پر وہ اس کو کھا بیٹھے, اللہ کی حکم کی نافرمانی ہو گئی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ الم انہکما عن تلکما الشجرۃ, کیا اس درخت کے پھل کھانے سے میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ تو جھٹ سے آگے سے آپ نے برجستہ جواب دیا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لمحہ غلطی ہو گئی, بے شک آپ نے منع کیا تھا لیکن بھول ہو گئی, چوک ہو گئی اور ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا. تو غلطی کر لینے کے فوراً بعد فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے معذرت پیش کر دی, اور ادھر شیطان نے سجدے سے انکار کر کے جو غلطی کی تھی, اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس سے بات چیت کی تو وہی لو حجت کرنے لگا, دلائل پیش کرنے لگا, اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرنے لگا. تو یہاں سے دو راستے متعین ہوئے, ایک راستہ اللہ کے دوست کا حضرت آدم علیہ السلام کا کہ غلطی ہوئی لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لی, تو اللہ تعالیٰ نے انعام اتنا بڑا عطا فرمایا کہ آپ کو پیغمبر بنایا, رسالت کا تاج آپ کے سر پر رکھا اور آپ کو جنت سے دنیا پر اتارا اور آپ کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا. اور دوسری طرف شیطان تھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانا, ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور حیل و حجت پیش کرنے لگا, دلائل سے بات کرنے لگا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا اور اس کو اپنے دربار سے راندہ درگاہ کر دیا. تو یہاں سے دو راستے متعین ہو جاتے ہیں, ایک دوستوں کا اور ایک دشمنوں کا. دوست تو وہ ہیں کہ جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں, جب جو حکم آیا سمعنا و اطعنا, ہم نے سن لیا اور اطاعت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح مت بن جانا کہ جو کہا کرتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. تم ان لوگوں کی طرح بن کے جینا کہ جب جو حکم آئے, بھلے جان کا ہو مال کا ہو, جس عنوان کا حکم آئے, تم ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. وجہ کیا ہے کہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے, احکم الحاکمین ہیں, بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اور پورا نظام کائنات چلانے والے ہیں. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ایک طرف تو اتنا بڑا اعزاز کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے آپ کو تیار کیا, آپ کو پیدا فرمایا, لیکن جب اللہ کا حکم ہوا کہ اب زمین پر اتارنا ہے اور خلافت کے فرائض انجام دینے ہیں, جنت میں رہنے اور بسنے کے باوجود حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تو چاہتے تھے کہ میں جنت ہی میں رہوں, لیکن اللہ کا حکم یہ تھا کہ جنت سے اتر کر آپ کو زمین پر اب بسنا ہوگا. تو اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے, بندہ لاکھ چاہے کہ اس کے برعکس ہو جائے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت اپنی جگہ بدستور جنت میں رہنے کی تھی, معافیاں بھی مانگی اللہ میاں کے سامنے، روتے رہے سالہ سال تک، رو رو کر اللہ تعالیٰ کو راضی رکھا، لیکن حکم اللہ تعالیٰ ہی کا پورا ہوا کہ آپ کو جنت سے زمین پر اتار کر اللہ تعالیٰ نے جو نظام چلانا تھا اس نظام کو چلا کر دکھایا. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بڑے محبوب بندے گزرے ہیں اللہ کے. جب وقت آ گیا اللہ کی طرف سے طوفان آنے کا، کشتی میں سوار ہیں، پانی ابلنا شروع ہو گیا. محبوب پیغمبر ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، کشتی میں سوار ہیں، سامنے اپنا سگا بیٹا وہ نافرمانی کر رہا ہے، ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہا ہے. اس وقت آپ کی دلی چاہت یہی ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ میری کشتی میں سوار ہو جائے، اور اس کی منت سماجت کر رہے ہیں، یا بنی ارے میرے پیارے بیٹے ارکب معنا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت ہو. سمجھانے کے باوجود بات چیت چل رہی تھی باپ بیٹے کے درمیان، لیکن اسی دوران پانی آیا اور اس کو ان کی نظروں کے سامنے غرق کر کے رکھ دیا. حکم اللہ تعالیٰ ہی کا پورا ہو کر رہا کہ باپ کی چاہت یہی تھی کہ بیٹا بھی بچ جائے. تھوڑے سے ہی فاصلے پر کھڑا ہے، اپنے ساتھ کشتی میں سوار کرنا چاہ رہے ہیں، دلی چاہت ہے، اس کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ ڈوب کر رہے گا. اللہ کا حکم پورا ہوا اور بیٹا نظروں کے سامنے غرقاب ہوا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور چھری گردن پر چلا دی، کام مکمل کر دیا. آپ چاہتے تھے کہ بیٹا اللہ کی راہ میں ذبح ہو جائے، جب آنکھیں کھول کر دیکھی تو بیٹا ذبح نہیں ہوا، دمبا ذبح ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہی اپنا حکم پورا کر کے دکھاتے ہیں کہ جو میں چاہوں گا وہ پورا ہوگا، جو بندہ چاہے گا بھلے وہ بندہ جتنا بھی اونچے مرتبے اور مقام کا کیوں نہ ہو، لیکن ان اونچی اونچی ہستیوں کے اندر بھی بے شمار واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کو پورا کر کے بتا دیا کہ بے شک تم میرے محبوب ہو، مقرب ہو، خلاصہ ہو، کائنات کا نچوڑ ہو. لیکن ان حضرات کی بھی بہت سی دلی چاہتیں ایسی ہوئیں کہ اللہ کا حکم اس سے بالا تر رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی دلی چاہت ہے کہ میرے چاچا کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، کاش کہ یہ جاتے جاتے کلمہ توحید پڑھ لیں اور مومن مسلمان بن کے دنیا سے چلے جائیں. فرمایا کہ چچا جان، صرف کان میں آہستہ سے میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، اللہ میاں سے سفارش کرنا میری ذمہ داری ہے. آمادہ بھی ہو رہے ہیں، تذبذب میں ہے کہ ہاں یا نہ، ڈگر ڈگر ہیں، لیکن ہوتے ہوتے کفر کے اوپر خاتمہ ہوا. اللہ تعالی نے آیت نازل فرما دی، انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. خلاصہ کائنات ہے، محبوب رب العالمین ہے، اشاروں سے چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، سورج پلٹ کر واپس آ رہا ہے، کیا کچھ بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے. اور ہدایت دینی تھی، بڑے بڑے کافروں کو اللہ تعالی نے غلام بنا کر اللہ کے قدموں میں بٹھا دیا، لیکن دلی چاہت کے باوجود، دلی آرزو اور امید کے باوجود کہ ان کو کلمے کی توفیق ہو جائے، کلمے کی سعادت مل جائے، آخر وقت تک آپ کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کو پورا کر کے بتا دیا کہ انک لا تهدی من احببت، ہدایت دینا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، ولکن اللہ یهدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. آپ کے ازواج مطہرات میں سے بعض نے شہد کی جو مہک ہوتی ہے اس سے ناگواری کا اظہار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، آئندہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا. فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیار بھری آیت نازل ہو گئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے پیارے پیغمبر، آپ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں؟ پیغمبر ہیں، آپ کے اوپر مستقل ہر وقت وحی کا نزول ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو چیز میں ہاں کر دوں وہ ہاں ہو جاتی ہے، جو نہ کر دوں نہ ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تم کو دے سر آنکھوں پر اس کو لے لو، جس چیز سے وہ تم کو منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ. حج کا سفر جب آیا تھا، یہ حج کا حکم جب آیا تھا، آپ حج کی تفصیل بیان فرما رہے تھے، تو تفصیل بتا رہے تھے حج کی فرضیت کی، ساری احکام بتا رہے تھے کہ حج کس طرح سے کیا جائے گا. حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ ہر سال کے لیے فرض ہے یا خالی زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے؟ آپ جلال میں آ گئے، چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. فرمایا خاموشی سے سنا کرو، بیچ میں بولا مت کرو. فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور لوگوں کے لیے ہر سال بیت اللہ پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہاں تو لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں, ایک دفعہ بھی جانا آسان نہیں ہوتا. فرمایا کہ اگر اس وقت میں ہاں کر دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا. اس قدر اللہ پاک نے آپ کو ایسا معیار بنایا کہ آپ کی زبان سے حق اور سچ ہی صادر ہوا کرتا تھا. ان ہوا الا وحی یوحا, آپ کی زبان مبارک ہمیشہ جو کلام کرتی ہے یہ وہ وحی الہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بھیجا کرتے ہیں. لیکن اس موقع پر جب آپ نے شہد کو اپنے پر حرام قرار دیا اور فرمایا کہ چلو آئندہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا, فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات آ گئیں. یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, آپ اپنی ازواج مطہرات کی خوشنودی کے لیے ہماری حلال کی ہوئی چیز کو اپنے پر حرام کیوں کر رہے ہیں؟ فوراً آپ نے پھر اپنی اس قسم کو توڑا, کفارہ ادا کیا اور کہا کہ یا رب آپ کی حلال کی ہوئی چیز کو میں حلال ہی رکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ حکم میرا چلے گا. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا, اللہ کا حکم اپنے تمام کے تمام بندوں پر حاوی ہے اور خاص کر پیغمبر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ ان کی گفتگو کو ہی وہی قرار دے دیا. لیکن بسا اوقات اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جب تک کہ ہماری طرف سے اشارہ نہ ملے اس وقت تک آپ خود اس کے اندر کسی معاملے میں تصرف نہیں کریں گے. اور بھی بے شمار اس قسم کی باتیں ہیں جس سے اس بات کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی اور کائنات کا نظام چلایا, اس پوری کائنات کے نظام کے اندر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے, وہی اٹل ہے. وہ فیصلہ جب صادر فرما دے, واللہ یحکم لا معقب لحکمی, جب وہ فیصلہ کر دے پھر اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والی ذات نہیں ہے. ان الحکم الا للہ, فیصلہ اگر چلے گا تو اللہ ہی کا چلے گا. تو وہ ذات کہ جس کا فیصلہ اس قدر محکم اور اس قدر مضبوط اور اٹل کہ جب وہ فیصلہ آ جائے اس میں رد و بدل نہیں ہوتی, تو بندے کے لیے کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے, اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دے. ہیلے بہانے بنا کر, حیل و حجت کر کے, مختلف انداز سے پہلو تہی کرے, دامن بچائے اور کسی بھی حکم سے کنارہ کشی اختیار کر کے خوش ہو جائے, تو وہ خوش ہونا اس کا بہت بڑا خسارے کا سامان ہے کہ وہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح گردانی کر کے اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. تو غرض یہ کہ یہ جو موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں, رمضان کا, عید کا, بقرعید کا اور یک بعد دیگر مختلف مواقع عطا فرماتے رہتے ہیں, یہ سارے موقع اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی لیے رکھے ہیں کہ ہم ان موقعوں سے فائدہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو منا لیں. جمعے کے مضمون میں بھی یہی ہمارا مضمون تھا کہ سخاوت کے ذریعے سے جن لوگوں نے اللہ کی عبادت انجام دی, دل کھول کے پیسہ خرچ کیا اور قیمتی جانور خرید کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. گوشت تو انسان سال بھر کھاتا ہی ہے, قربانی کے موقع پر گوشت کھانا مقصود نہیں ہوتا, مقصود یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے اور اپنی گنجائش اور اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھے جانور اللہ کی راہ میں قربان کر کے اللہ کو منانا مقصود ہوتا ہے, اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے. اور یہ سخاوت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے, خاص کر وہ سخاوت جو اللہ ہی کی محبت میں ہو, اللہ ہی کی رضا کے لیے ہو, اللہ کی ذات کے لیے ہو. عبادت کے اندر دل کھول کے مال خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہ مال بھی اللہ کا, جان بھی اللہ کی, اور یہ مخلوق بھی اللہ کی, جو اللہ کی عیال ہے. اس مخلوق کے اوپر اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے والا بہت ہی خوش نصیب ہے, بہت ہی سعادت مند ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو دل کھول کے استعمال کرتا ہے, لٹاتا ہے, اللہ کے بندوں کے اوپر فراوانی کے ساتھ سخاوت کے مظاہرے کرتا ہے. جمعے کے مضمون میں ہمارے بہت سے احباب نہیں ہوتے, تو بسا اوقات بہت سی چیزیں میں دوبارہ سے مقرر ان کو دہرائے دیتا ہوں تاکہ قرآن و حدیث کی باتیں انسان سنتا ہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے, یقین بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے جذبے ابھرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث کے ذریعے سے بتایا ہے کہ سخی انسان یہ اللہ کا دوست ہے, اللہ کا محبوب ہے, اللہ کا مقرب ہے. آپ نے فرمایا کہ السخی قریب من اللہ, قریب من الناس, قریب من الجنہ, بعید من النار. سخی انسان جو کسی بھی معاملے کے اندر دل کھول کے سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے, فرمایا کہ یہ اللہ سے بھی قریب ہے, اللہ کے بندوں سے بھی قریب ہے, جنت سے بھی قریب ہے, دوزخ سے دور ہے. اور بخیل کے لیے آپ نے اس کے برعکس فرمایا کہ البخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ قریب من النار. بخیل اور کنجوس انسان جو پیسے کو سنبھال سنبھال کے گن گن کے رکھتا ہے. ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددہ, جو مال کو جمع کرتا ہے گنتا رہتا ہے, دو ہو گئے اب چار ہو گئے اب آٹھ ہو گئے اب سولہ, دو سے چار کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ, گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ بچا کے رکھے گا. ویل لکل ہمزۃ اللمزہ, ہلاکت و بربادی ہو ایسے لوگوں کے لیے جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہوں, اشاروں اشاروں میں طنز اور طعنے دیتے ہوں اور بڑے بد زبان ہوں, لوگوں کی حقارت اور لوگوں کی تحقیر کرنے والے ہوں. اور خصلت یہ ہو کہ الذی جمع مالا, جو مال کو جمع کرتے ہیں, وعددہ اور گنتے رہتے ہیں. اور شمار کیا ہے, گمان کیا ہے, کہ یہی مال ان کو بچائے گا, ان کو تحفظ دے گا. کلا, یہ بڑی بھول ہے. لینبذن فی الحطما, یہ سب کے سب حطما کے اندر ڈال دیے جائیں گے. وما ادراک ما الحطما, آپ کو معلوم بھی ہے کہ حطما کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, اللہ کی بھڑکائی ہوئی وہ آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ, جو دلوں تک کو جھلسا کے رکھ دے گی. دنیا کی آگ تو انسان کے ظاہر کو, اس کے مال کے ظاہر کو جلاتی ہے, لیکن آخرت کی آگ ایسی ہولناک اور خطرناک ہوگی جو دلوں کی گہرائی تک اثر انداز ہوگی. تو بخیل آدمی جو مال کو جمع کرتا ہے, بچاتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ نیکی میں بھی نہ لگے, اپنی ذات پر بھی خرچ نہ ہو, تو ایسے بخیل آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے سے بھی دور رکھتے ہیں, لوگوں سے بھی دور رکھتے ہیں, جنت سے بھی دور, البتہ وہ دوزخ سے قریب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مادی لحاظ سے بھی بڑے سخی ہیں اور روحانی لحاظ سے بھی آپ بہت بڑے سخی ہیں. آپ ہی کے ذریعے سے تو یہ پوری دنیا کو فیض ملا ہے, نور ایمان کا, نور معرفت کا, نور محبت کا, کہ آپ نے پوری دنیا کو سیراب کر دیا. اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہمیں روشناس کیا, اور یہ ایمان کی دولت, ایمان کی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سخاوت کی بدولت ہمیں ملی ہے, کہ آپ نے کس قدر محنت کی ہے, مجاہدے کی ہے, مشقتیں برداشت کی ہیں, مادی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی ہر دو طرح سے آپ نے سخاوت ہی سخاوت فرمائی ہے. مادی لحاظ سے آپ کے آبا اور اجداد بھی سخی گزرے. جمعے کے دن میں نے مضمون میں آپ کی وہ ابن الذبیحین کی تفصیل بیان کی, کہ آپ دو ایسے معزز افراد کے بیٹے ہیں کہ جن کو ذبیح اللہ کا لقب ملا ہوا ہے, کہ اللہ کی راہ میں ذبح کیے ہوئے, اللہ کے راہ میں, اللہ کی محبت میں ذبح کیے ہوئے. ایک تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں, جن کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مکمل طور پہ, کامل طور پہ چھری چلا کر اللہ کی راہ میں قربان کر ہی ڈالا. وہ تو جب چھری ہٹائی تو دیکھا کہ ان کے بجائے دمبا ذبح ہوا تھا. تو حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب ملا کہ وہ اللہ کی محبت میں ذبح کیے جا چکے. اور دوسرے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ ہیں, کہ جن کو آپ کے دادا نے منت مانی تھی کہ اگر مجھے 10 بیٹے اللہ نے دیے تو ایک بیٹے کو قربان کروں گا. بیٹوں میں قرآن دازی ہوئی, حضرت عبداللہ جو حضرت عبد المطلب کے بڑے لاڈلے اور چہیتے تھے, ان کا نام نکل آیا. تو پھر مشورے میں یہ طے پایا کہ ان کے بجائے کفارہ قتل کے اندر جو دیت دی جاتی ہے, دیت اور ان دونوں کی قرآن دازی کر لی جائے. جب قرآن دازی کی گئی اس زمانے میں 10 اونٹ ایک انسان کا خون بہا ہوتا تھا. اگر کوئی کسی کو قتل ناحق کر دے تو اس کے بدلے میں 10 اونٹ اس کو دینے پڑتے تھے. تو انہوں نے اس وقت قرآن دازی کی, 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ کی, تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا. اب اگر چاہتے تو قربان کر دیتے, لیکن سخاوت کا مظاہرہ کرتے رہے اور 10 اونٹ بڑھاتے رہے. 10 کے بعد 20, 30, 40, 50 ہوتے ہوتے پورے 90 تک پہنچ گئے. پرچی کے اندر 10 اونٹوں کا اضافہ کرتے رہے, سامنے اونٹوں کا ریوڑ کھڑا تھا, ان میں سے 10 اونٹ الگ کرتے گئے, 90 اونٹ اور حضرت عبداللہ کے درمیان جب قرآن دازی ہوئی تو تب تک بھی یہی آیا کہ حضرت عبداللہ کو قربان کیا جائے. جس وقت تعداد 100 تک پہنچی, اب جب قرآن دازی ہوئی تو نام نکلا 100 اونٹوں کا. اس وقت خوشی سے حضرت عبداللہ کی بہنیں اپنے بھائی کو اٹھا کر لے بھاگی, اور پھر 3 مرتبہ حضرت عبد المطلب نے قرآن دازی کی, 3 مرتبہ پھر 100 اونٹ نکلے کہ ان کے بجائے 100 اونٹ قربان کر دیے جائیں. تو پھر صفا پہاڑی کے دامن میں حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے, اور اسی 100 اونٹ کی قربانی کی وجہ سے پھر اس آخری امت کے اندر کوئی اگر کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو پھر اس کا جو خون بہا مقرر ہوا وہ پھر 100 اونٹ مقرر ہوا، کہ قتل خطا، ناحق اگر غلطی سے کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو پھر 100 اونٹ اس کے بدلے میں بطور دیت کے دیے جاتے ہیں. تو آپ کے باپ دادا بھی سخی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخی، کہ آپ نے حجت الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، جن میں سے 63 آپ کی طرف سے تھے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. تو یہ سخاوت کے مظاہرے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی سخاوت تند و تیز جو طوفانی آندھیاں آتی ہیں اس سے بھی زیادہ تیز ہوا کرتی تھی. آندھی جس طرح آتی ہے تو وہ گزرتی چلی جاتی ہے، تو فرمایا کہ آپ کی سخاوت تو آندھیوں سے بھی زیادہ تیز ہوا کرتی تھی، تیز جھونکوں کی طرح آپ کی سخاوت کے جھونکے تھے کہ جب مال و دولت آپ کے پاس آتا آپ ایسے لٹاتے کہ منٹوں میں اس کو ختم کر کے رکھ دیتے. اور خود ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مال کا پورا ایک ذخیرہ آیا ہدیے کے اندر، اپنی لونڈی کو لیا، حصے بنا بنا کے تقسیم فرماتی رہی فرماتی رہی فرماتی رہی، سارا مال بانٹ کے ختم کر دیا. شام جب ہوئی، اس دن قسمت سے روزے سے تھی، جب شام کا وقت ہوا تو اپنی باندی سے فرمایا کہ افطار کا کچھ سامان ہے؟ گھر میں کچھ بھی نہ تھا افطار کرنے کے لیے، کھجور اور کچھ کھانے پینے کی کوئی اور چیز بھی دستیاب نہ تھی. تو لونڈی نے کہا کہ اما جان، اتنا بڑا مال آپ کے پاس آیا تھا، کچھ تو اپنے لیے بھی بچا لیتی افطاری کا سامان مہیا کرنے کے لیے. فرمانے لگی، مجھے تو دھیان ہی نہ رہا کہ میرا روزہ ہے، دھیان ہی نہ رہا، اپنی ذات کو ایسا فراموش کر چکے تھے وہ حضرات اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، کہ مال لٹا کے سارا کا سارا تقسیم کر ڈالا اور اپنی ذات کے لیے اتنا بھی نہ بچایا کہ شام کو افطار کے لیے سامان تیار ہو سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی امت، اس کو یہی سبق سکھایا گیا ہے کہ سخی دل بنو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی، اور بالخصوص جب عبادت کو کوئی بھی مالی معاملہ آ جائے تو مال لٹانے کے اندر دریغ نہیں کرو، دل کی سخاوت کے ساتھ، دل کی فراخی کے ساتھ، دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے تم کو واپس عطا فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبق درہم علی 100,000 درہم، ایک درہم 100,000 درہم پہ سبقت لے گیا. جیسے ہم کہیں کہ 1 روپیہ 1,00,000 روپے کے اوپر بازی لے گیا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ ایک شخص تھا جس کے پاس 1 ہی درہم تھا، موقع آیا لٹانے کا، اس نے وہ درہم آدھا دینے کے بجائے، پاؤں دینے کے بجائے، اس کا کچھ حصہ دینے کے بجائے پورا ہی درہم دے ڈالا. جو کل اس کی پونجی تھی، کل اس کا اثاثہ تھا، وہی دے ڈالا. اور دوسرے نے 1,00,000 دیا، وہ 1,00,000 دینے والا لکھ پتی نہیں، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی تھا. تو اس نے کھربوں میں سے 1,00,000 دیا تو اس کا کچھ، اس کے مال کا کچھ حصہ تھا جو اس نے دیا. لیکن 1 درہم دینے والے نے اپنی کل پونجی اللہ کی محبت میں لٹا دی. تو بسا اوقات 1 درہم وہ 100,000 درہم پہ سبقت لے جاتا ہے. حاتم تائی سے جو کسی نے پوچھا تھا کہ کبھی اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا، اس نے کہا کہ ہاں، یہ بدو لوگ، یہ جو دیہاتی لوگ ہیں، مجھ سے بھی زیادہ بڑے سخی ہیں. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ ایک رات میں سفر میں تھا، میرا گزر ایک دیہاتی پر ہوا، رات کو قیام کیا تو رات اس نے میرے لیے بکری ذبح کی اور بکری کی سری بھی بھون کے لایا، اور اس بھنی ہوئی سری کو جب میں نے کھایا تو اس کے جو مغز میں نے کھایا تو مغز بڑا مزیدار تھا، تو میری زبان سے نکلا کہ واہ، مغز بڑا مزیدار ہے. تو میں نے دیکھا تھوڑی ہی دیر بعد، یکے بعد دیگرے، اس نے 5 بکریوں کی سیریاں لا کے مزید میرے سامنے سجا دی. میں نے وہ 5 مغز اور بھی کھائے. صبح جب میں اس کے اس ڈیرے سے، اس کے اس ٹھکانے سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ 5 بکریاں سر کٹی ہوئی ویسے ہی پڑی ہیں، جن کا گوشت استعمال نہیں کیا گیا لیکن سر کٹے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کیا؟ تو اس دیہاتی نے بتایا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ واہ، مغز بڑا مزیدار ہے، تو میں سمجھ گیا کہ آپ کو مغز پسند آیا، تو میں نے 5 کی 5 بکریاں قربان کر کے ان کا مغز آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو حاتم تائی نے پوچھا کہ تمہارے پاس ان بکریوں کے علاوہ اور بھی بکریاں ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ نہیں، میری کل پونجی یہی تھی، اور بھی ہوتی تو اور پیش کر دیتا، لیکن جو تھی وہ ساری پیش کر دی. تو حاتم تائی نے کہا کہ دیکھو، اس شخص نے کل کا کل اثاثہ مجھ پر خرچ کیا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے پلٹ کر بعد میں اس کو کیا بدلہ دیا؟ تو بتایا کہ میں نے 5 بکریوں کے بجائے 500 بکریاں اس کو دی، 100 اونٹ اس کو دیے. تو اس نے کہا کہ پھر تو آپ بڑے سخی ہوئے کہ آپ نے زیادہ دی. تو اس وقت اس نے یہی جواب دیا, حاتم تائی نے کہا کہ نہیں, میں نے تو اپنا کل مال اس کو نہیں دیا, کل مال میں سے 500 بکریاں دی صرف اور 100 اونٹ دیے صرف, لیکن اس کے پاس تو کل وہ 5-6 بکریاں تھیں, ایک بکری پہلے میرے لیے ذبح کی اور 5 بکریاں جو باقی بچ گئی تھی وہ بھی میرے لیے قربان کر دی. تو اصل سخی تو وہ ہوا کہ اس نے کل سرمایہ مجھ پر لٹا دیا. یہ سخاوت عربوں کے اندر چلی آئی اور بالخصوص اسلام نے جو اس کو ترویج دی اور اس کو عروج دیا, یہ اور بھی زیادہ اس کو 4 چاند لگائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب موقع آتا تھا مال لٹانے کا پھر دیکھتے نہیں تھے کہ کتنا ہے باقی کتنا بچانا ہے, دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے, پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان کو عطا بھی فرمایا کرتے تھے. شیطان کا بھی میں نے سنایا تھا کہ اس نے بتایا تھا کہ جو شخص 3 خصلتوں کے اندر مبتلا ہو, 3 عیوب جس کے اندر پائے جاتے ہوں, وہ میرا بڑا پکا یار ہے. ایک تو وہ شخص جو حد سے زیادہ غسیل ہو, بات بات پہ غصہ کرنے والا میرا بڑا اچھا یار ہے, اور دوسرا شرابی نشہ کرنے والا, نشے کا عادی, یہ بھی میرا اچھا دوست ہے کہ نشے میں مبتلا ہو کر گناہوں میں زندگی گزارتا ہے, اور تیسرے اس نے بتایا کہ بخیل آدمی, کنجوس آدمی. کہا کہ بخیل آدمی جس کے پاس پیسہ ہو تو یہ میں مطمئن رہتا ہوں. ایک اور موقع پر اس نے بتایا کہ ایک شخص وہ ہے جو عبادت گزار بھی ہے, متقی پرہیزگار بھی ہے, لیکن بخیل ہے, میں اس کی طرف سے بے فکر رہتا ہوں, مجھے اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں. لیکن ایک فاسق و فاجر ہے, گناہگار ہے, بد کردار قسم کا آدمی ہے, لیکن سخی ہے, اس سے مجھے زیادہ خطرہ ہے کہ وہ سخاوت کے ذریعے کہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے آگے نہ نکل جائے, بازی نہ لے جائے. یہ آدمی باوجود متقی پرہیزگار ہونے کے دیندار ہے, متقی پرہیزگار ہے, لیکن کنجوس ہے پرلے درجے کا. حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیان میں رحمہ اللہ کبھی کبھی وہ لطیفہ سنایا کرتے تھے, کنجوس, مکھی چوس, چھکڑ کا پھوس, بلی کا بھوس, کہ وہ 3 تھے اور شہد خرید کر لائے تھے, آپس میں باتیں ہو رہی تھیں کہ بھائی تم کس طرح استعمال کرتے ہو, تم کس طرح. ایک نے بتایا کہ میں تو شہد لایا ہوں, شہد کو ایک لقمے پر لگاتا ہوں, پوری روٹی پر چپڑ لیتا ہوں اور پھر مزے لے کر کھاتا ہوں, پوری روٹی کے اندر شہد کا ذائقہ آتا ہے. دوسرے نے کہا تو تو بڑا اسراف کرنے والا ہے, فضول خرچ انسان ہے, اتنا زیادہ تو شہد کو ضائع کرتا ہے کہ ایک لقمے پہ لگا کے پوری روٹی پہ مل لیتا ہے. دوسرے نے کہا کہ میں نے تو شہد کی شیشی لی ہوئی ہے, کانچ کی شیشی میں شہد رکھا ہوا ہے, دسترخوان پر روٹی لے کر بیٹھتا ہوں, شہد کی شیشی ساتھ رکھتا ہوں, ایک لقمہ توڑتا ہوں اور اس شیشی پر ملتا ہوں اور اس کے اندر وہی لطف اور ذائقہ آ جاتا ہے جو شہد کے ساتھ کھانے میں آتا ہے. تیسرے نے کہا بیوقوف, اگر کسی دن تیرے ہاتھ سے شیشی چھوٹ گئی, ٹوٹ گئی, تو تیرے تو بہت نقصان ہو جائے گا, میں سب سے زیادہ سمجھدار اور کفایت شعار ہوں, میں نے شہد کی بوتل کو رسی سے مضبوط باندھ کے اوپر کنڈے میں لٹکا دیا, روٹی کا لقمہ توڑتا ہوں, اس کو دکھاتا ہوں اور کھاتا ہوں, شہد بھی محفوظ ہے اور شہد کا ذائقہ بھی روٹی کے اندر آ رہا ہے. تو کنجوسی کی تو کوئی انتہا نہیں ہوتی, انسان جب بخیل ہو جائے, کنجوس ہو جائے, تو پھر کنجوسی کے اندر وہ ایسے ایسے کارنامے انجام دیتا ہے کہ ہمارے ایک بہنوئی ہیں, ان کے ساتھ نوکری کرنے والے 1,00,000 سے زیادہ تنخواہ کمانے والے, ان کا حال انہوں نے بتایا کہ بھائی مشورہ دے رہے تھے ہمارے بہنوئی کو کہ تم بھی ایسا کیا کرو, جو ہفتہ بازار, منگل بازار, جمعہ بازار لگتے ہیں نا, اس میں رات کو مال سستا ہو جاتا ہے. کہا کہ میں تو وہ جو 2 پٹی کی چپل آتی ہے وہ اور پرانے کپڑے, میلا کچیلا حال بنا کے رات کے آخری حصے میں جب یہ بازار سمٹنے لگتا ہے اس ٹائم گاڑی دور کھڑی کر کے پیدل پیدل آتا ہوں, اس ٹائم بھاؤ بڑے گر جاتے ہیں اور چیزیں اور پھل فروٹ اور سبزی بھاجی بڑی سستے داموں مل جاتی ہے. سوچ کا اندازہ لگائیں کہ 1,00,000 سے زیادہ اوپر بڑی تنخواہ, لیکن دل کی کنجوسی ایسی کہ انسان اپنی ذات کے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے ایسی گری ہوئی حرکت کہ چپلیں بھی پرانی اور میلے کچیلے کپڑے پہن کر اور آخر کا بچا کچا جو گلا سڑا مال ہوتا ہے, جو سستے داموں وہ اونے پونے میں بیچ رہے ہوتے ہیں, اس کو خرید کر بڑے خوش ہو کر اپنا کمال سمجھ رہے ہیں. حالانکہ جو دولت, جو مال اللہ تعالی نے دیا ہے, یہ تو ہے ہی اس مقصد کے لیے, انسان کھائے, پیئے, پہنے, اچھے طریقے سے, جائز اور حلال طریقے سے اپنی ذات پر, اپنے بیوی بچوں پر, گھر والوں پر, اپنے ماں باپ پر, بہن بھائیوں پر, اپنے عزیز اور اقارب پر دل کھول کے خرچ کرے. اللہ تعالیٰ نے جب آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا. وہ ذات دینے والی رزاق جو آج دے رہا ہے وہ کل بھی اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گا. لیکن جب دل چھوٹا ہو تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں نے بچت کر لی, اور ایسے بچت کرنے والوں کا پیسہ تجوریوں میں رکھا رہ جاتا ہے اور یہ سادہ سا کفن پہن کے قبروں میں چلے جاتے ہیں. مزہ تو یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی دولت کو انسان خود بھی جائز اور حلال طریقوں سے استعمال کرے, اور اللہ کے بندوں پر بھی دل کھول کے اس کو لٹائے اور آخرت کے لیے ذخیرے بنائے. اللہم اعطی منفقا بدلا, فرشتے دو ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما. دوسرا بد دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا, اے اللہ مال کو روک روک کے رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر دے. اچانک کبھی وہ ضائع ہو جاتا ہے, کبھی چھن جاتا ہے, کبھی لٹ جاتا ہے, کبھی جل جاتا ہے, کبھی گم ہو جاتا ہے, کبھی چوری ہو جاتا ہے, کبھی کیا تو کبھی کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ دل کا انسان سخی ہو, بھلے رقم کم ہو, دولت کم ہو, ایک درہم بھی اگر وہ اللہ کی محبت میں خرچ کر رہا ہے تو بسا اوقات ایک درہم بھی ایک لاکھ کے اوپر سبقت لے جاتا ہے. تو یہ معاملات نیکی کے اندر آگے بڑھ کے حصہ لینا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اور اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے والا ہی اصل کامیاب اور کامران ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ایک موقع پر سوال کیا تھا کہ یا اللہ جب آپ راضی ہوتے ہیں تو آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جب میں راضی ہوتا ہوں بارشیں وقت پر برساتا ہوں, اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں, اور حکومت اہل لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ جب راضی ہوں بارش بر وقت برستی ہے, پیسہ سخی لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے, اور حکومت اہل لوگوں کو ملتی ہے. فرمایا کہ جب ناراض ہوں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارش بے وقت برساتا ہوں, پیسہ بخیل کے ہاتھ میں تھما دیتا ہوں, اور حکومت نا اہل کے حوالے کر دیتا ہوں. تو یہ بخیل کے پاس پیسے کا جانا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ غریب بھی اپنی غربت کے ہاتھوں مارا جاتا ہے. اور بسا اوقات جب یہ مال و دولت جام ہو جاتے ہیں, بخیلوں کی تجاریوں میں منجمد ہو جاتے ہیں, تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں. سابقہ امتوں کا ایک واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک شخص تھا نوجوان کفل نامی, جو بہت ہی عیاش و بدماش تھا, مالدار تھا, ہر رات وہ زناکاری میں گزارتا تھا, اور ہر شب نئی سے نئی کوئی نہ کوئی دوسرے سے تیسری, تیسرے سے چوتھی, ہر رات وہ نئی سے نئی کوئی گویا کہ آوارہ کو لاتا تھا اور اس سے مکالہ کرتا تھا. اپنے معمول کے مطابق ایک رات جب وہ گناہ کی تیاری کر چکا اور گناہ کے لیے ایک خاتون کو لا چکا, جب وہ کمرے میں جا پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان لڑکی جو گناہ کے لیے آئی ہوئی تھی زار و قطار رو رہی ہے, آنسوؤں سے رو رہی ہے. اس سے سودا طے پایا تھا 60 دینار کے اندر. 60 دینار سونے کی اشرفیاں ہیں, تو آج کے زمانے کے لحاظ سے 10 لاکھ کے لگ بھگ سونا بنتا ہے. 60 دینار کے اندر سودا طے پایا ہے مکالا کرنے کے لیے. وہ آ چکی ہے, کمرے میں ہے, اور یہ جب کمرے میں داخل ہوا تیاریاں مکمل ہیں تو وہ زار و قطار رو رہی تھی. اس نے پوچھا کہ روتی کیوں ہے؟ پیسے بھی تیرے مرضی کے دے رہا ہوں, تو اپنی مرضی سے خوشی خوشی آئی ہے, میں تجھے زبردستی نہیں لایا, تو پھر رونے کا کیا مطلب؟ اس نے بتایا کہ میں عزت دار ہوں, پاک دامن ہوں, میں کوئی آوارہ طوائف نہیں ہوں, لیکن بھوک سے مجبور ہو کے میں آج اس مرحلے پر پہنچی ہوں کہ مجھے یہ برا دن دیکھنا پڑ رہا ہے. میں عزت دار ہوں, پاک دامن ہوں, صاف ستھری ہوں. یہ سن کر کفل کا دل پسیج گیا, اور وہ بھی آپ دیدہ ہوا, اور اس کے دل پر ایک جھٹکا لگا کہ غربت و افلاس, فقر و فاقہ سے مجبور ہو کے ایک نوجوان لڑکی وہ اپنی عزت کو نیلام کرنے کے لیے یہاں بیٹھی اور زار و قطار رو رہی ہے کہ اس کو آج اس مجبوری کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. تو اس نے وہ 60 دینار اس کے ہاتھ میں تھمائے, کہا کہ اللہ کی بندی چل اٹھ, تو اپنی عزت کو محفوظ لے کے یہاں سے عزت کے ساتھ واپس چلی جا, تیری عزت کو داغدار نہیں کرتا. اللہ کے کرنا ایسا ہوا کہ وہ لڑکی 60 دینار لے کے واپس پلٹی, اور اسی شام کفل کا انتقال ہو گیا. اور کفل کے دل پر جو جھٹکا لگا تھا, اس جھٹکے لگنے کے ساتھ ہی اس نے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی. بہت سے زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جس موڑ پر انسان کو چوٹ لگتی ہے, اور انسان پھر گویا کہ ایک موڑ لیتا ہے, زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے. تو یہاں پر بھی کفل کو اس کی وہ کیفیت دیکھ کر ایسا جھٹکا لگا کہ وہ ہل کے رہ گیا کہ میں عیاشی بدماشی میں راتیں گزار رہا ہوں, اور یہاں ایک نوجوان لڑکی اپنی عزت کو نیلام ہوتے دیکھ, عزت کو نیلام ہوتے ہوئے اس قدر پریشان ہے کہ آنسو آنسو رو رہی ہے. اور میں ہوں کہ عزتیں داغدان کر رہا ہوں، یہ جو جھٹکا لگا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اسی رات انتقال کر گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگلے دن صبح کے وقت اس کے دروازے پر اللہ تعالی نے غیبی انتظام سے لکھوا دیا، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ تعالی نے کفل کی مغفرت فرما دی ہے۔ لوگ جب پہنچے دیکھا تو کفل کا انتقال ہو چکا ہے اور وہاں غیبی انداز میں اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ پاک نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا اور اس کے اس اعزاز کو ظاہر فرمایا کہ جب بندے نے توبہ کر لی، ساری زندگی عیاشی بدماشی میں گزار کر آیا تھا، لیکن جب سچے دل سے نادم ہو گیا، سچی توبہ کی، موت سر پر منڈلا رہی تھی، اگر گناہ کر لیتا ہو سکتا ہے کہ گناہ کی حالت میں ہی چلا جاتا، لیکن اللہ تعالی ہی نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی کہ آخر وقت میں آ کر توبہ کی اور انتقال ہوا، اور صبح اللہ تعالی نے مغفرت کا پیغام دروازے پر کھلے عام لکھوا دیا، لوگ جوک در جوک آئے، اس کو غسل کفن دفن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سنا کر ہمیں سبق سکھایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آخری وقت میں بھی اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک عاشق مزاج تھے، ایک لونڈی پر عاشق تھے، ایک دن رات کو اس سے سرگوشی شروع کی تو اذان ہوئی، کہا کہ مؤذن کیسا دیوانہ ہے، آدھی رات کو ہی اذان دے ڈالی، تھوڑی ہی دیر میں دیکھا سورج بھی طلوع ہو گیا، کہا اوہ رات گزر گئی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ دل میں ایک جھٹکا لگا کہ ایک لڑکی کے عشق میں میں ایسا مبتلا ہوا کہ پوری رات گزر گئی اور مجھے لگا شاید تھوڑا ہی وقت ہوا تھا کہ مؤذن نے جلدی اذان دے دی، حالانکہ وہ فجر کی اذان تھی، اور رات ایسے کٹی کہ پتہ بھی نہ چلا۔ تو دل پہ ایک چوٹ لگی، جھٹکا لگا کہ انسان کے عشق میں مبتلا ہو کر میری حالت یہ کہ رات بیت جائے اور مجھے پتہ نہ چلے۔ اسی سوچ و بچار میں اگلی رات آئی، خواب میں دیکھا ایک پرندہ بلبل درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا اللہ کے کلام کو گنگنا رہا ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ دل اللہ کے ذکر سے ہل جائیں، کام جائیں، لرز جائیں؟ یہ آیا جب سنی خواب ہی میں کہنے لگے بلا بلا، کیوں نہیں وہ وقت آ گیا، کیوں نہیں وہ وقت آ گیا، یہی کہتے ہوئے اٹھے اور اللہ پاک نے دل کی کایا پلٹ ڈالی کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے ایسے ولی کامل بنے کہ اللہ کے دوستوں میں اولیاء اللہ کے اندر ان کا شمار ہو گیا۔ جب اللہ کی محبت ملتی ہے تو پھر انسان کو یہ لذت اور چاشنی ملتی ہے۔ حضرت ابو ریحانہ سفر کر کے واپس آئے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بیوی سے کہا کہ اگر تم کہو تو ذرا دو رکعت نماز نفل پڑھ لوں، کہا کہ ٹھیک ہے آپ پڑھیں۔ دو رکعت نفل نماز پڑھنا شروع کی اور ساری رات گزر گئی، صبح فجر کی اذان ہو گئی، اذان کے وقت سلام پھیرا، بیگم نے کہا کہ آپ نے دو رکعت نفل کی اجازت مانگی تھی، ساری رات نماز میں گزار دی، میرا خیال نہ کیا، کہا اوہ دھیان ہی نہ رہا، کہا کہ وہ کیسے، کہا کہ جب میں نے نماز شروع کی، قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، جنت کے سارے مناظر نظروں کے سامنے ایسے تھے، میں ان میں ایسا منہمک ہوا کہ تمہیں بھول ہی گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، سچا تعلق ملتا ہے، لگن ملتی ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو نماز شروع کی، دو رکعت نماز پوری ہوئی کہ فجر کی اذان ہو گئی، کہا کہ اے اللہ تیری راتیں بہت چھوٹی ہو گئیں، ابھی دو ہی رکعت ہوئی تھی کہ رات ختم ہو گئی۔ تو یہ تعلق ملتے ہیں، دل پر کبھی کبھی چوٹ لگتی ہے تو پھر انسان کی کایا پلٹتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ڈاکو تھا جو بارہا ڈکیتی کے جرم کے اندر پکڑا گیا اور سزائیں جاری ہوئیں، اور لگ بھگ 16,000 درے کھا چکا تھا، وقتاً فوقتاً سزائیں بھگتتے بھگتتے 16,000 درے جس کے اوپر بطور سزا کے جاری ہو چکے تھے، 16,000 کوڑے کھا چکا تھا، لیکن تھا بڑا خطرناک، جیدار، دلیر، پھر باز نہ آتا، پھر اپنی چوری اور ڈکیتی میں لگا رہتا۔ ہوتے ہوتے ایک جرم کے اندر اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، پھر بھی وہ ڈکیتی سے اور چوری سے باز نہ آیا۔ ایک رات قسمت سے وہ حضرت جنید بغدادی ہی کے گھر میں کود پڑا، آپ نے کچھ سامان وغیرہ لیا تھا رزق حلال سے، کچھ کپڑے کے بنڈل ونڈل لیے تھے تجارت کی غرض سے، تو یہ دیوار پھلانگ کر آیا اور اس نے پوٹلی تیار کی، اب ایک ہاتھ تھا، ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس کو صحیح سے کس کر باندھنا اور پھر اس کو اٹھا کر لے جانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ تو یہ وہی انتظار میں تھا کہ کوئی دوسرا شخص مجھے مل جائے جس کو مرعوب کر کے، خوف زدہ کر کے اپنا کام چلاؤں۔ صبح تہجد کے وقت میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے اور اپنے صحن کی طرف آنے لگے تو اس نے اندھیرے میں سمجھ لیا کہ یہ کوئی نوکر آ رہا ہے، تو گرجدار اور غیظ و غضب والی آواز میں روب زیادہ کرنے کے لیے ان کو بلایا, اوئے ادھر. حضرت جنید بغدادی آ گئے, کہا کہ اس کو کسو اچھی طرح سے. اس پوٹلی کو کسوایا صحیح سے, اس نے دیکھا یہ تو کوئی اس گھر کا غلام ملام ہوگا, خادم ہوگا, میں ایک ہاتھ سے کہاں اٹھا کے اس کو لے کر جاؤں گا. کہا کہ اس کو سیدھی شرافت سے سر پر رکھو اور میرے ساتھ لے کر چلو, اگر چوں چرا کی تو پٹائی لگاؤں گا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی وسعت ظرفی دیکھیے کہ اپنا ہی گھر ہے, اپنے ہی کپڑے کی پوٹلی ہے, اپنے ہی سامان ہے, چور آرڈر چلا رہا ہے, روب جما رہا ہے, اللہ کے ولی ہیں, درویش خدا مست ہے, لیکن اس کے سامنے ایسی بھیگی بلی بنے ہوئے جیسے کوئی خادم اور نوکر ہو. سامان بھی اس کا تیار کر دیا, سر پہ پوٹلی لی لے کے چل دیے. جب تھکنے لگے تو وہ پیچھے سے پٹائی بھی لگا رہا ہے کہ تیز تیز چلو, اس سے پہلے کہ کوئی دیکھ نہ لے, راز فاش نہ ہو جائے. لے جا کر وہ اپنے گھر تک لے جا کے اتروا دیا, اور اس کے بعد تان کے سو گیا. جب دن ہوا, دل میں خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو نوکر تھا, خادم تھا, اس نے تو میرا ٹھکانہ دیکھ لیا, ایسا نہ ہو کہ جا کے اس نے اپنے مالک کو بتا دیا ہو, راز فاش کر دیا ہو, میری کمبختی آ جائے. تو چلو چل کے دیکھتا ہوں ذرا حال احوال. تو اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو چھپایا کپڑے میں اور وہاں پہنچا. حضرت جنید بغدادی کے گھر کے آس پاس حالات کا جائزہ لینے کے لیے دیکھا تو لوگ آ رہے ہیں, نورانی چہرے والے سارے, ایک سے ایک اللہ والے, اللہ کے دوست. حضرت جنید بغدادی کے گھر پہ ملاقات کے لیے گھمے گھمی کا سلسلہ رہتا تھا, لوگ آ رہے ہیں قطار در قطار آ رہے ہیں اور اندر جا رہے ہیں. اس نے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے, رش کیوں لگا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ والے بہت بڑے شیخ ہیں, حضرت جنید بغدادی ان کا گھر ہے, تو لوگ ان سے فیضیاب ہونے کے لیے, ملاقات کے لیے یہاں آتے رہتے. تو یہ بھی لائن میں لگ کے اندر چلا گیا. جب وہاں پہنچا تو دیکھا تو وہی شخص جس کو رات کو غلام سمجھ کے, خادم سمجھ کے پٹائی لگاتا ہوا لے کر گیا تھا اور انہی کا سامان انہی کے سر پہ لدوا کے اپنے گھر تک پہنچوایا تھا, دیکھا تو وہ مسند ارشاد کے اوپر موجود ہیں اور لوگوں کو, مخلوق خدا کو فیضیاب کر رہے ہیں. لوگ آ رہے ہیں جوغ در جوغ, فیضیاب ہو رہے ہیں. بس دل پہ ایک جھٹکا لگا, کایا پلٹ گئی, حضرت کے قدموں میں گر گیا آپ کے سامنے, رو رو کے رات کے اس قصے کی معافی مانگی اور کہا کہ مجھے تائب کریں, مجھے اس گناہ سے نجات دلائیں. اور پھر حضرت کے ہاتھ پہ گناہوں سے توبہ کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا, اور اس کے بعد پھر حضرت کی صحبت میں رہ کر ایسا منجا کہ وقت آنے پر حضرت نے اس کو خلافت بھی دی, اور پھر وہ اسی کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ پھر وہ اللہ کے دوستوں میں ایسا شامل ہوا کہ پھر وہ حضرت جنید بغدادی کے فیض کو اللہ کی مخلوق میں عام کیا کرتا تھا. غرض یہ کہ یہ محبت کے معاملات ہیں, تعلقات ہیں. بسا اوقات انسان کی کائیں جب پلٹتی ہے تو بعض دفعہ انسان کو وہم و گمان میں نہیں ہوتا اور حالات ایسے پلٹا کھاتے ہیں اور عشق و محبت کے معاملات ایسے بنتے چلے جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سخاوت کے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ لمحوں میں اللہ تعالیٰ کایا پلٹ کر بندے کو نواز دیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ دریا دلی نصیب فرمائے, سخاوت نصیب فرمائے, اپنی بارگاہ میں دل کھول کے ہر عنوان سے, ہر معاملات میں, ہر میدان میں بڑھ چڑھ کے ہم سب کو آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. سمعنا وأطعنا, غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.